أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه
وسلم. صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وسولة الهيدرية والاسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد
وجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كادوا لا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. تمام حمد و ثناء ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے، جو واحد یکتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق، اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں. پروردگار عالم کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو امام حسین سید الشہداء کے وسیلے سے اس قرآن کے درس سے وابستہ کیا، اور اس فرش عزا کے واسطے سے ہمیں امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے سورہ بنی اسرائیل کو اس طریقے سے مطالعہ کرنے کی توفیق حاصل ہوئی. کل تک 75 آیتیں پڑھی جا چکی ہیں، اور آج 76ویں آیہ کریمہ سے آگے بڑھیں گے. اور کل کی گفتگو میں جہاں پر 75ویں آیہ کریمہ میں بات ہوئی، وہ علم کے حوالے سے تھی، اور یہ کہ اگر نعوذ باللہ، اور ایسا ممکن نہیں تھا، صرف پروردگار عالم رسالت ماب کے مرتبے کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مقام عصمت پر فائز تھے، کہ اگر رسول اللہ وہ فریب، وہ دھوکے، وہ سازشیں جو مشرکین اور کفار اللہ کے نبی کے لیے کرنا چاہتے تھے، اس فریب کا اور ان دھوکوں کا شکار ہو جاتے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں کئی گنا ان کے اوپر عذاب کرتا. اور کیونکہ رسول مقام عصمت پر فائز ہیں، باوجود اس کے کہ انسانی شکل میں ہیں، لیکن وہ عام انسانوں کی فطرت سے دور ہیں، اور جس طرح عام طور پر لوگوں کی سازشوں اور فریب کا شکار ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی اس سے پاک و پاکیزہ ہیں. اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو علم عطا کیا ہے، اس علم کے تقاضے بہت زیادہ ہیں، اور جس کا جتنا علم ہوتا ہے اس کے حساب سے اس کی سزا بھی ہوتی ہے. اب اگر علم حاصل کرنے والا شخص یہ سوچ لے کہ میرا مقام جتنا بلند ہوتا چلا جائے گا، اتنی میری ذمہ داریاں بڑھتی چلی جائیں گی، اتنا میری گرفت زیادہ ہوتی چلی جائے گی، تو میں پھر علم سے دور رہوں، نعوذ باللہ اگر کوئی شخص ایسا سوچتا ہے، تو یہ غلط سوچ ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی با کرامت ہے. اور کل کی آیات میں ایک جگہ یہ بھی ذکر ہوا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے با کرامت بنایا اور انسان کو اسی اعزاز اور اسی شرف سے بلند کیا گیا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ہم اگر اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں, اپنے بچوں کو اچھا بنانا چاہتے ہیں, تو ان کو احساس دلاتے کہ ان کی حیثیت عام انسانوں کی طرح نہیں ہے. جو لوگ زندگی میں کوئی ہدف نہیں رکھتے, مقصد نہیں رکھتے, بالکل کھیل کود اور اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا, ہم اور آپ بچوں کی تربیت کے لیے انہیں بتاتے ہیں کہ تم اچھے گھرانے سے ہو, اچھے خاندان سے ہو, تمہارے خاندان والے پڑھے لکھے ہیں, تمہاری طرف لوگ اور نگاہ سے دیکھتے ہیں, تمہیں پڑھنا لکھنا چاہیے, ذمہ دار ہونا چاہیے, فلاں بات بری بات ہے, یہ ہمارے خاندان میں کسی نے نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ ہم اور آپ انہیں بافضیلت دیکھنا چاہتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ بندوں کو بار بار احساس دلا رہا ہے کہ انسان حیوان نہیں ہے, حیوان ناطق ضرور ہے لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے, اور اسے چاہیے کہ وہ اپنی کرامت کو محفوظ رکھے اور اپنے علم کو بڑھائے. لہذا جو جتنا زیادہ اس میدان میں آگے بڑھے گا اس کا مرتبہ بلند ہوتا چلا جائے گا, مرتبہ بلند ہوگا اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھی ہوں گی. تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر کوئی شخص کلرک ہے تو کہے کہ میں ہمیشہ کلرک ہی رہوں گا, کبھی ترقی نہیں کروں گا. یا کوئی شخص چوکیدار ہے تو سوچے کہ میں بس ساری عمر چوکیدار ہی رہوں گا, کیونکہ اگر میں نے کچھ تبدیلی ایجاد کی اپنی زندگی میں تو پھر میرے اوپر کام بھی زیادہ ہوں گے, میری ذمہ داریاں بھی زیادہ ہو جائیں گی, اس لیے جس حالت میں ہم اسی حالت میں باقی رہیں. کبھی بھی انسان جو ترقی کرنے والا ہے اس طرح سے نہیں سوچتا. جتنا انسان کا شرف بڑھے گا, مقام بلند ہوگا, اس کو اللہ تعالیٰ جزا بھی دے گا اور اسی طرح سے اس کے اعزاز میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ذمہ داری بھی بڑھے گی لیکن اس کی جزا, اس کا مقام بھی بلند ہوتا جائے گا. تو رسول اللہ کا مقام سب سے بلند ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی کہا کہ اگر ایسا ہو جاتا جیسا کہ نہیں ہونا تھا تو ان کی گرفت بھی زیادہ سخت ہوتی. اس کے بعد اگلی آیتوں میں جن کا تذکرہ آج ہوگا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے لیے جو سازشیں کی گئی ان میں ایک سازش نبی اکرم کے لیے اہل مکہ نے یہ بھی کی تھی کہ اللہ کے نبی کو مکہ سے باہر نکال دیا جائے, اور یہ سازش جو ہے وہ اجتماعی سازش تھی, یعنی کسی ایک فرد نے نہیں کی تھی بلکہ سب قبیلے والوں نے ایسا سوچا تھا اور چاہا تھا کہ ان کو جلا وطن کر دیں گے تاکہ مکے میں نہ وہ رہیں گے نہ ہی ان کا پیغام مکے میں باقی رہے گا. یہاں تک کہ بعد میں انہوں نے اپنی سازش میں تبدیلی کی اور پھر یہ سوچا کہ رسول اللہ کو ہم قتل کر دیں گے. اور جو شب ہجرت کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی مکے میں بستر پر اپنے حضرت علی علیہ السلام کو لٹا کر مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں اور مشرقین و کفارے مکہ اندھے ہو جاتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ رسول اللہ مکہ چھوڑ کر چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سازشوں کی مذمت کرتے ہوئے قرآن کریم میں بیان کیا, قریب تھا کہ وہ تجھے مکر و فریب اور شاطرانہ سازش کے ذریعے سرزمین سے باہر نکال دیتے. پہلے انہوں نے سوچا تھا نکال دیں گے اور بعد میں پھر انہوں نے سوچا ہم قتل کر دیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں کو ناکام کر دی. لیکن اگر وہ ایسا کرتے, یعنی اگر ایسا ہو جاتا کہ رسول اللہ قتل ہو جاتے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے سخت عذاب خدا میں گرفتار ہو جاتے اور تیرے بعد زیادہ دیر باقی نہ رہتے. اگر کوئی قوم اپنے نبی کے اوپر, اللہ کے فرستادے پر اس طرح سے سختی کرے کہ اس نور کو, اس ہدایت کے چراغ کو جسے اللہ تعالیٰ نے قوم کے درمیان بھیجا ہے, اس کو ہی خاموش کرنے کی کوششوں میں ہو, درپے ہو, اور وہ کر لے, جیسا کہ بنی اسرائیل میں انبیاء کے قتل ہوتے رہے ہیں, اور جب بھی کسی قوم نے مل کر یہ قدم اٹھایا ہے تو ان کے اوپر عذاب نازل ہوئے. جب حضرت صالح کی ناقے کو قتل کیا گیا, اس کی پونچھوں کو کاٹا گیا, تو پروردگار عالم نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا کیونکہ انہوں نے آیت خدا کو ختم کرنا چاہا تھا, نور الہی کو ختم کرنا چاہا تھا, معجزے کو مٹانا چاہا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا تھا. پھر پروردگار عالم فرما رہے ہیں ہماری یہ سنت ان انبیاء کے بارے میں ہے کہ جنہیں ہم نے تجھ سے پہلے بھیجا ہے, اور تو ہماری سنت میں ہرگز کوئی تغیر نہیں پائے گا. یہ سنت پروردگار عالم کی تمام انبیاء کے لیے رہی ہے کہ جب بھی کسی قوم کے درمیان اجتماعی طور پر کوئی نبی قتل کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر عذاب نازل کیا. اور اگر یہاں پر بھی ایسا ہو جاتا جسے پروردگار عالم نے بچا لیا, کیونکہ رسول اللہ ختم المرسلین تھے, ختم نبوت کی ذمہ داری ان کے اوپر تھی, پروردگار عالم نے انہیں محفوظ رکھا اور مکہ سے باہر بھیج دیا, وہ بھی حکم خدا سے تھا. اس کے بعد اگلی آیتوں میں پروردگار عالم ایک عبادت کا حکم دے رہا ہے. یہاں پر رسول اللہ کا ذکر ہے, اور اس سے پہلے ماد اور اسی طرح سے توحید کا بھی ذکر ہو چکا ہے, عقائد کی بات ہو گئی, اب عبادت اور اعمال کی طرف خداوند متعال متوجہ کر رہا ہے. یہ قرآن کریم کا ایک لہن ہے اور سلیقہ ہے کہ تمام چیزوں کو ایک ہی سورے میں بیان کیا گیا ہے. اکثر صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کی بھی بات ہوتی ہے, نبوت کی بھی بات ہوتی ہے, معاد کی بھی بات ہوتی ہے, اسی طرح سے ان لوگوں کی مذمتیں بھی ہوتی ہیں جو تاریخ میں گزر چکے ہیں, ان قوموں کے حوالے سے بھی گفتگو ہوتی ہے جنہوں نے انبیاء کے پیغام کو قبول نہیں کیا. اسی طرح سے رسول اللہ کے دور کی باتیں ہو رہی ہیں, اور نبی اکرم کے دور کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ عبادت کے مفہوم کو بیان کر رہا ہے. اور عبادت میں سب سے اہم ترین جو نماز کا ذکر ہے, اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. نماز قائم کرو زوال خورشید سے لے کر نصف شب کی انتہائی تاریکی تک, اور اسی طرح قرآن فجر یعنی نماز فجر. رات اور دن کے فرشتے اس نماز فجر کا مشاہدہ کرتے ہیں. اچھا, اس لیے میں نے اس کو عربی میں پڑھا کیونکہ یہ وہ آیتیں ہیں جن سے آگاہی بہت ضروری ہے, اور بعض الفاظ ایسے ہیں جو شاید لوگوں کو تھوڑا سا اشتباہ میں ڈال سکتے ہیں, جیسے قرآن الفجر کا جملہ ہے, اور ہو سکتا ہے کہ بعض وقت عربی میں لوگ پڑھتے ہوں لیکن اتنی توجہ نہ کرتے ہوں. یہاں پر وقت کا ذکر ہو رہا ہے زوال خورشید سے لے کر نصف شب کی انتہا تک. کسی ایک نماز کا اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا بلکہ اوقات کا ذکر کیا ہے, اور ایک اوقات میں مخصوص ذکر جو ہے وہ فجر کے نام سے یاد کیا, بلکہ باقی جو وقت ہیں وہ نصف شب کا ایک وقت بیان کیا, اور ایک وقت زوال آفتاب کا. زوال آفتاب کے وقت نماز ظہر ہوتی ہے. پہلی واجب نماز جو ظہر کے وقت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد نصف شب تک چار واجب نمازیں ہو جاتی ہیں, جس کی تفسیر میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے
صلی علی محمد آل محمد وجل فرج,
امام سے پوچھا کہ اس کی تفسیر کیا ہے. امام نے کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے چار نمازوں کے وقت کو بیان کیا ہے, یعنی زوال آفتاب سے لے کے نصف شب تک میں چار واجب نمازیں آ جاتی ہیں, ظہر کی, عصر کی, مغرب کی اور عشاء کی. ظہر سے لے کے عشاء تک کے وقت کو اللہ تعالیٰ نے جو نصف شب آخری وقت ہے نماز عشاء کا, نصف شب آخری وقت ہے نماز عشاء کا, اور زوال خورشید پہلا وقت ہے نماز ظہر کا, اس وقت کو پروردگار عالم نے بیان کیا اور علیحدہ سے فجر کا ذکر کیا. قرآن کا مطلب ہوتا ہے پڑھا, بار بار پڑھنے والی چیز, پڑھے جانے والی چیز, ٹھیک ہے, اور قرآن الفجر یہاں نماز فجر کے لیے خصوصی طور پر ذکر ہوا ہے, اور نماز فجر کو ان باقی چاروں نمازوں کے اوپر خصوصیت سے بیان کیا گیا, اور یہ کہا گیا ہے کہ ان قرآن الفجر کانا مشہودا, جس کا ترجمہ جیسے یہاں جو ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے اسی لیے پیش کر رہی ہوں کہ اس کو جو فجر کی نماز ہے فرشتے مشاہدہ کرتے ہیں, دونوں وقت کے فرشتے فجر کی نماز کو مشاہدہ کرتے ہیں, کیونکہ کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر رات کے اوقات میں لگائی بھی ہے, کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی پروردگار عالم نے صبح کی اوقات کے لیے لگائی بھی ہے, لیکن جو فجر کا وقت ہوتا ہے وہ وقت ہوتا ہے جس میں رات ختم ہو رہی ہوتی ہے اور دن شروع ہو رہا ہوتا ہے, اندھیرے کے وقت میں ہم فجر کو دیکھتے ہیں, ہوتا تو اندھیرا ہے لیکن در حقیقت सुबह शुरू हो चुकी होती है। तो दोनों टाइम के फरिश्ते उस वक्त उस नमाजी को देखते हैं जो नमाज़े फजर को पढ़ रहा होता है, इसीलिए उस वक्त को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई। और अगर कोई शख्स ये समझता है कि मैं चार वक्त की नमाज़ पढ़कर नमाजी बन जाता हूँ और फजर को अहमियत नहीं देता, उस वक्त को कज़ा कर देता है, जोहर के वक्त में नमाज फजर पढ़ लेता है, तो वो महरूम रहता है। इसलिए इन पांचों टाइम का जिक्र परवरदिगार आलम ने किया और ताकीद से कहा कि इस वक्त में नमाज कायम करो। ये तो वाजिब नमाजें हो गई। उसके साथ साथ इसी सूरह बनी इसराइल में नबी अकरम को तहज्जुद के हवाले से भी बयान किया जा रहा है। वमिन अल-लैल फतहज्जद बिही नाफिलतन लका असा अय्यब असका रब्बुका मकामम महमूदा। रात के एक हिस्से में नींद से उठ खड़ा हो और कुरान यानी नमाज पढ़, ये तेरे लिए एक इजाफी फरीजा है ताकि तेरा परवरदिगार तुझे मकाम महमूद की बुलंदी अता करे। रसूल अल्लाह को मकाम महमूद अता किया परवरदिगार ने, लेकिन इस वजह से कि उनके ऊपर नमाज शब भी वाजिब करार दी गई। फतहज्जद जो है वो अम्र है, अम्र का मतलब होता है एक हुक्म दिया जा रहा है, वाजिब करार दिया जा रहा है उनके ऊपर। और नाफिला का मतलब होता है इजाफी चीज़, यानी एक इजाफी जिम्मेदारी रसूल अल्लाह के ऊपर वाजिब करार दी गई जो आम लोगों के ऊपर वाजिब नहीं है। और जब हम मकाम महमूद की बात करते हैं तो वो वहाँ से कर दूँ मकाम महमूद जिसकी हम और आप भी तलब करते हैं ज़ियारत आशूरा में। ज़ियारत आशूरा में जो भी जाए ज़ियारत आशूरा पढ़ते हैं ये दुआ करता है कि हमें आपके साथ मकाम महमूद अता करें, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी मकाम महमूद मिला है, रसूल अल्लाह को भी मकाम महमूद मिला है। लेकिन सुन्नी और शिया दोनों रिवायतों में मकाम महमूद को शफाअत कुबरा के नाम से याद किया गया, यानी ऐसा शफी जिसकी शफाअत सबसे बड़ी है और वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद वज्जल फरजहुम।
नमाज़े शब हमारे और आपके लिए मुस्तहब है, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा फवाइद हैं। बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है कि अहले ईमान जो पांच वक्त के नमाजी हैं वो इन मुस्तहबी नमाजों को अदा करें, जिनमें नमाज़ शब सबसे ज़्यादा सरफहरिस्त है। कि अगर किसी को तौफीक मिलती है कि वो पांच वक्त पाबंदी से नमाज़ पढ़े तो उसे चाहिए कि वो कोशिश करे कि नमाज़ शब को तर्क ना करें, महरूम ना हो, क्योंकि जो चीज़ें नमाज़ शब में छुपी हुई हैं वो और किसी चीज़ में नहीं है। अगर कोई शख्स रात को बेदार होकर नमाज शब पढ़ता है तो दिन भर उसकी बरकतें हासिल करता रहेगा। जो शख्स नमाज शब पढ़ता है उसका चेहरा दिन में नूरानी नज़र आएगा। जो शख्स नमाज शब पढ़ता है परवरदिगार आलम उसको रिज़्क और रोज़ी अता करेगा। जो शख्स नमाज शब पढ़ता है अल्लाह ताला उसको मुजीब दावात बना देता है, उसकी दुआएं मुस्तजाब होती। ये सारे असरात नमाज शब के हैं। और नमाज शब है भी मुश्किल नहीं, 11 रकअत कुल नमाज है, क्योंकि जब इंसान उस वक्त में जो सुकून का वक्त होता है, जो जिम्मेदारियों के ख़त्म हो जाने का वक्त होता है, रात के वक्त में इंसान ज़िंदगी की भाग दौड़ और शोर शराबे से फारिग हो चुका होता है, लोग सो रहे होते हैं, लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं, सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, इबादत में रियाकारी का सबसे कम मौका इंसान को नमाज शब में मिलता है। दिन भर में हो सकता है फजर की, जोहर, असर की, मगरिब, इशा की नमाज में रियाकारी हो जाए, लेकिन नमाज शब में रियाकारी नहीं होगी। और दूसरी चीज़ों से फारिग होने के बाद सुकून के साथ, इन्हिमाक के साथ इंसान उस वक्त में इबादत कर सकता है, लेकिन तौफीक मिले। परवरदिगार आलम से दुआ करनी चाहिए कि हमें और आपको नमाज शब की तौफीक नसीब करें। और बेहतरीन वक्त जो है नमाज शब का वो फजर से थोड़ी देर पहले का, यानी जो नमाज सुबह से, अजान सुबह से पहले का वक्त होता है वो नमाज शब का बेहतरीन वक्त है। अगर किसी को पूरे 11 रकत नमाज पढ़ने का मौका ना मिले तो वो 3 रकत भी पढ़ ले तो भी बेहतर है। यानी ज़रूरी नहीं है कि हम 11 रकत ही पढ़ें, 10 मिनट पहले आँख खुली, 15 मिनट पहले आँख खुली, वज़ू कर लिया, अभी नमाज के टाइम में वक्त बाकी है, नमाज का वक्त नहीं हुआ, 15-20 मिनट हैं, 10 मिनट हैं, हत्ता अगर 5 मिनट भी हैं तो भी अगर कोई शख्स 3 रकत नमाज पढ़ लेता है, नमाज शफ 2 रकत और 1 रकत नमाज वित्र, तो भी उसको नमाज शब का सवाब मिलेगा। और इतनी ज्यादा
सल्ली अला मोहम्मद आलि मोहम्मद वाजल फरजहु मोहम्मद आलि मोहम्मद वाजल फरजहु।
कि अगर कोई शख्स नहीं पढ़ पाता और रात को भी नहीं उठा, सुबह फजर का वक्त हो गया, तो फजर की नमाज के बाद अगर कज़ा की नियत से पढ़ता है, जबकि हर वाजिब अमल की कज़ा है, लेकिन नमाज शब को ये एजाज हासिल है कि अगर किसी शख्स की रह गई तो वो कज़ा की नियत से भी उसे पढ़ सकता है। नबी अकरम की एक हदीस है कि आपने फरमाया, तुम लोगों में सबसे बेहतरीन वो है जो अदब से बात करे। तीन निशानियां बताई हैं उस शख्स की जो रसूलुल्लाह की निगाह में सबसे बेहतरीन है। एक तो है कि उसकी गुफ्तगू से उसे पहचानो, अदब से बात करने वाला हो, मुअद्दब इंसान हो, गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता हो, चीखता धाड़ता ना हो। अगर मुअद्दब गुफ्तगू कर रहा है, रसूलुल्लाह के नज़दीक पसंदीदा शख्स है, एक सिफत उसकी ये। दूसरी सिफत, भूखों को खाना खिलाने वाला, खाना खिलाएं लेकिन भूखों को, ये बार बार कहा गया है। अब अक्सर ऐसा होता है, खाना खिलाने का अहतमाम तो होता है लेकिन उसमें भूखे ही नहीं होते। अपने रिश्तेदार होंगे, अपने हमसाया होंगे, वही लोग होंगे जिनके घर हम जाएंगे, वही लोग होंगे जो हमारे घर आने वाले हैं, जो हमारे स्टेटस के मुताबिक हों। और ऐसी महाफिल को सख्त नापसंद किया गया। अमीर मोमिनीन अपने वज़रा से नाराज़ हुए, उन गवर्नरों से जो मुख्तलिफ जगहों पर बैठकर उमरा को दावत देते थे और जिनकी महफिल में गरीब लोग नहीं आते थे, या जो उन जगहों पर शरीक होते थे जहाँ पर सिर्फ उमरा होते थे और वहाँ पर गरीब लोग नहीं आते थे, यानी ऐसी महफिल जहाँ पर सिर्फ गरीबों अमीरों को बुलाया जाए और गरीबों को हकारत की निगाह से देखा जाए, उस जगह पर जाना ही पसंद नहीं किया। और उस्मान बिन हुनैफ को हज़रत अली ने बुलाकर उनको डांटा, उनके ऊपर सख्ती की कि तुम क्यों ऐसी महफिलों में शरीक होते हो जहाँ पर गरीब लोग नहीं आते। गरीबों के आने से अमीर मोमिनीन खुश होते हैं। अली वाले ऐसे नहीं हो सकते जो सिर्फ अमीरों ही को दावत दें और इमारत ही को इज्जत समझें। मौला ने कहा, गरीबों को खाना खिलाओ, भूखों को खाना खिलाओ, यानी जिसको वाकई खाने की ज़रूरत है। अब रजब के कूड़े हों, मजलिसें हों, तबरुकात बटे, लेकिन गरीबों के लिए ना हो तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुश नहीं होंगे। रसूलुल्लाह ने कहा, मुअद्दब बात करो, गरीबों को खाना खिलाओ, और तीसरी चीज़, तुम में से बेहतरीन वो है जो रात को उठकर नमाज पढ़े, यानी वो शख्स जो तहज्जुद की नमाज बजा लाता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की एक रिवायत है,
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद वज्जल फरजहु।
बहुत खूबसूरत है रिवायत के इमाम ने खसारे में करार दिया उस शख्स को जो नमाज शब को तर्क करता है। मौला ने फरमाया, नमाज शब के लिए उठना तर्क ना करो, वो शख्स खसारे में है जो क़याम शब से महरूम हो, घाटे में है, खुसरान में वो शख्स जो नमाज शब से महरूम हो। फिर मौला ने फरमाया, जो शख्स नमाज शब पढ़ता है दिन के वक्त, उसकी सूरत व सीरत अच्छी होगी, यानी जो कुछ हम करना चाह रहे हैं, अच्छे आमाल बजा लाना चाह रहे हैं, सेहतमंद रहना चाह रहे हैं, सारे मतालिब हमारे उस वक्त हासिल हो सकते हैं जब हम नमाज शब के पाबंद हों। एक मरतबा दुरूद भेजिएगा मोहम्मद
सल्ली अला मोहम्मद आलि मोहम्मद व अज्जल फरजहु अजमईन। मोहम्मद व आलि मोहम्मद व अज्जल फरजहु।
80 आयत करीमा है। 80 وقل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ بھی بہت خوبصورت آیت ہے, مشہور اور معروف آیت, کہ جہاں پروردگار عالم نبی اکرم سے فرما رہا ہے اور کہہ دے پروردگار مجھے ہر کام میں سچے طریقے سے داخل کر, سچے طریقے سے نکال, اور اپنی طرف سے کسی کو میرا سلطان و مددگار قرار دے. واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا مشہور اور معروف آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی, جس میں نبی اکرم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ دعا مانگیں. یہ دعا ہے جس کو اگر کوئی شخص مسلسل طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے راہ راست پر, سچے راستے پر گامزن کرتا ہے, اس کے لیے معاون و مددگار قرار دیتا ہے. یہ دعا ویسے ہے رسول اللہ کے لیے, لیکن سب لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں کیونکہ سب کو ہی مددگار چاہیے. اور اس میں جو داخل کرنے کا ادخلنی مدخلہ صدقن ہے و اخرجنی مخرجہ صدقن, ان دونوں کے مطالب کو تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ اکثر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کام جب شروع کریں تو صداقت کے ساتھ ہو, سچائی کے ساتھ ہو, خلوص کے ساتھ ہو, جو بھی مخلص ہے اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کام کی ابتدا اس نیت سے کریں اور صداقت اور سچائی اور خلوص صرف خدا کے لیے اس کام کو انجام دیں. لیکن ہوتا یہ کہ جب انسان کام شروع کرتا ہے تو اس وقت تو خلوص ہوتا ہے, سچائی ہوتی ہے, صداقت ہوتی, لیکن راستے میں انسان بھٹک جاتا ہے اور آہستہ آہستہ شیطانی وسوسے, لوگوں کی تعریفیں, لوگوں کے مسکے, خوش آمد, اسی طرح سے لالچ, خوف, بہت سارے عوامل انسان کی زندگی میں آتے ہیں جو اس کو سچے راستے سے دور کر دیتے ہیں, اور پھر وہ آخر تک اپنے کاموں کو انتہا تک صداقت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ اس طرح سے نہیں پہنچا پاتا جیسے اس نے کام کو شروع کیا تھا. اس لیے ضروری ہے کہ ہر کام میں ہم سچائی کے ساتھ, صداقت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ کام کو شروع بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے طلب کریں کہ آخر تک, انتہا تک ہمارا وہ کام خلوص کے ساتھ باقی رہے. جیسے اکثر میں یہ نقطہ ذاکری کی کلاس میں بچیوں کو ضرور بیان کرتی ہوں کہ ظاہر ہے جو پڑھنے والے شروع کرتے ہیں ابتدائی سالوں میں تو بہت خلوص ہوتا ہے, بہت زیادہ رغبت ہوتی ہے, جذبہ ہوتا ہے, کسی بھی چیز کی طرف توجہ نہیں ہوتی, لیکن جب شہرت آ جاتی ہے, جب ڈیمانڈ ہو جاتی ہے, لوگوں کے درمیان معروف ہو جاتے ہیں, پھر اس وقت شیطانی حربے جو ہیں وہ کارگر ہوتے. انسان دنیا کے لیے پھر فلاں جگہ پر زیادہ مجمع ہے, فلاں جگہ زیادہ اوبھگت ہوگی, وہ جگہ زیادہ ایکسپوجر والی, یہ ساری باتیں ایک ٹائم پر آ جاتی ہیں زندگی میں انسان کی. تو ایسے ہی جیسے زندگی میں انسان زندگی شروع کرتا ہے, ازدواجی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے شروع میں خلوص ہو, اس کے بعد مسئلے مسائل شروع ہو جائیں, 10-20 سال گزر گئے, اب جو ہے وہ حکومت اور اقتدار اور فلاں فلاں چیزیں چاہیے, یہاں تک کہ انسان خلوص کے ساتھ اپنی زندگی کو انتہا تک نہ پہنچا سکے. ہر چیز میں ایسا ہی ہے, اسٹوڈنٹس ہوں, ٹیچرز ہوں, کوئی ادارہ ہو, ہر جگہ یہی ہے کہ شروع میں جب داخل ہوتا ہے انسان کام میں تو اچھے طریقے سے اکثر لوگ شروع کر رہے ہوتے ہیں لیکن اختتام تک نہیں پہنچا پاتے, اور کچھ لوگوں کی نیتیں شروع سے ہی خراب ہوتی ہیں, کچھ ایسا بھی ہوتا ہے, لیکن جن کی صحیح ہیں وہ آخر تک صحیح رکھیں, یہ ایک اہم مسئلہ ہے. تو رسول اللہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ دعا کریں گے, اور جب اللہ کے نبی کو اس دعا کی ضرورت ہے تو ہمیں کتنی ہوگی. یہاں ہم ابتدا سے کاموں کو خلوص کے ساتھ شروع کریں اور آخر تک پہنچائیں, اور نبی اکرم سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ دعا کریں کہ ایک سلطان جو مددگار ہے, معاون ہے, اس کو بھی طلب کیا جائے, کیونکہ کار رسالت آسان کام نہیں تھا. اس کام کو پھیلانے کے لیے علی جیسے معاون اور مددگار کی ضرورت تھی, مولا کائنات کی جیسی مدد و نصرت کی رسول اللہ کو ضرورت تھی, احتیاج تھی, اسلام کو ضرورت تھی علی کی, جس کے لیے پروردگار عالم نے کہا آپ طلب کریں, اور یہ ضرورت ہر نبی نے محسوس کی. حضرت موسیٰ نے ہارون کو طلب کیا, ہر نبی کو حواریوں کی, ساتھیوں کی ضرورت تھی, حضرت عیسیٰ کے حواری تھے, کیونکہ جب تک مددگار اور معاون نہ ہو کام نہیں چل سکتا. یہ مدرسہ بھی آپ کا بغیر مددگار کے نہیں چل سکتا, ایک تنہا انسان کسی بھی کام کو انجام نہیں دے سکتا جب تک کہ اس کی زندگی معاون ہو, مددگار نہ ہو. پھر اگلی آیت بھی بہت خوبصورت ہے, ساری آیتیں بہت مشہور اور معروف آیات ہیں. قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کانا زہوقا، جس کو اس آیت کو امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج و شریف
ما صلی علی محمد آل محمد وجل فرج،
امام کے بازوؤں پر کندہ دیکھا گیا ہے، اور روایت کہتی ہے کہ امام کے بازو پر یہ آیت لکھی ہوئی تھی. تو اس آیت کی خوشخبری اور نوید جو ہے وہ امام زمانہ کی وجود اور ان کی ذات بابرکت بھی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف امام زمانہ سے یہ آیت تعلق رکھتی ہو، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، چلا گیا، اور بے شک باطل نابودی ہی کے لیے، نابود ہونے کے لیے ہے. یہ آیہ کریمہ رسول اللہ نے اس وقت بھی پڑھی جب اللہ کے نبی نے خانہ کعبہ میں فتح مکہ کے موقع پر 360 بتوں کو توڑا تھا، اور رسول اللہ ہر بت کو توڑتے چلے جا رہے تھے اور یہ آیت پڑھتے جا رہے تھے، جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کانا زہوقا. جہاں کہیں بھی حق کامیاب ہوتا ہے اور باطل سرنگوں ہوتا ہے، وہاں وہاں اس آیت کا مصداق ہے، چاہے وہ آج کی فتح مکہ ہو یا اس زمانے کی فتح ہو یا آئندہ آنے والے سالوں میں امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کی فتح ہو. لیکن امام زمانہ کی جو فتح ہے وہ ان ساری فتوحات سے مختلف ہے، فتح مکہ سے اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی فتح سے، اسی طرح سے دوسری فتوحات کے اوپر اس فتح کو ممتاز حیثیت حاصل ہے. کیوں؟ کیونکہ جب کبھی کوئی فتح ملی اس کے مقابلے میں باطل بالکل ختم نہیں ہوا، مٹا نہیں، سرنگو ضرور ہوا، لیکن جب امام تشریف لائیں گے تو باطل مٹ جائے گا، صرف امام زمانہ کی حکومت ہوگی اور کوئی حاکم نہیں ہوگا. یہ حکومت اسلامی کی طرف بھی اشارہ ہے، جہاں پر صرف حق کی حکومت ہو. لیکن اس آیت میں ایک بڑی خوبصورت چیز ہے جس کی طرف توجہ دینی چاہیے، کہ حق کا مطلب ہوتا ہے واقعیت، حقیقت. حق کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو ثابت ہوئی ہے، اور باطل کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جس کا حقیقت سے اور اصل سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو باطل کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جیسے اکثر ہم کہتے ہیں نماز باطل ہو گئی، یعنی نماز ٹوٹ گئی، نماز نہیں بچی، وضو نہیں بچا، یعنی اب وہ ختم ہو گیا. باطل کا مطلب یہی ہے کہ وہ نابودی ہے. باطل شاید کچھ عرصے کے لیے لوگوں کے اوپر حکمران ہو، باطل ممکن ہے کچھ عرصے کے لیے جوش دکھائے، جیسے کہ اسی کے لیے کہا گیا کہ باطل وہ بلبلے ہیں جو پانی کے اوپر نظر آتے ہیں. وہ بلبلے اور وہ جوش جو کبھی کبھی پانی کے اوپر نظر آتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد جب پانی تھم جاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، اصلی چیز تو پانی ہے. تو حق ہے جو باقی رہنے والا ہے، اور وہ بلبلے جو ہیں وہ مٹنے والے ہیں. بس جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کانا زہوقا. یہ آیت اتنی خوبصورت ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جائے، لکھ کر لگایا جائے، مختلف جگہوں کے اوپر اس کا اظہار کیا جائے بہترین ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے امام زمانہ کے بازوؤں کے اوپر اس آیات کو، ان آیت کو، اس آیت کو کندہ کر کے بیان کیا. درود بھیجے گا.
صلی علی محمد و آل محمد جل فرجہم مین.
العجل العجل
یا امام یا امام.
العجل العجل
یا امام یا امام.
نعرہ حیدری
یا علی یا علی یا علی محمد حق ہے.
برائے تاجیل امام زمانہ بلند تر سلوان.
صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم.
بیاسی نمبر کی آیہ کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہ بھی مشہور اور معروف آیہ کریمہ ہے، بہت زیادہ پڑھی جانے والی آیت. اور اس آیت کا ایک نسخہ بھی بیان کر دوں جو بظاہر بہت زیادہ آسان نسخہ ہے، کہ اس کو اگر کوئی شخص یاد کر لے اور جہاں کہیں بھی تکلیف ہو، اب تجربہ کر کے دیکھے گا، جب عقیدے کے ساتھ ہم قرآن کریم سے مستفید ہوتے ہیں، بہرحال اس کا بہت اثر. ترجمہ ہی اس کا یہ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, کہ ہم نے نازل کیا, ہم قرآن نازل کرتے ہیں کہ جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے اور اس سے ستمگروں کے لیے نقصان و زیان کے سوا کچھ اضافہ نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص کہیں پر بھی جہاں اس کی تکلیف ہو رہی ہے, درد ہو رہا ہے, ہاتھ رکھ کر اس آیت کو تلاوت کرتا ہے, وہاں پر اس کی تکلیف ضائع ہو جائے گی, دور ہو جائے گی. بس اس کو انشاءاللہ تعالی آپ عمل میں لے کر آئیں, دیکھیے گا کتنا مؤثر یہ نسخہ ہے. یہ ظاہری اس کا اثر ہے, لیکن اللہ تعالی اس کی معنوی بات کو بیان کر رہا ہے, ایک باطن کو اس آیت کے بیان کر رہا ہے کہ ہم نے قرآن جو نازل کیا ہے یہ اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت. اب ایک لفظ شفا ہے اور ایک لفظ رحمت کا ہے, اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ ظالمین کے لیے خسران ہے, ظالمین کے لیے گھاٹا ہے, ظالمین اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے, فائدہ اٹھانے والا مومن ہی ہے, فائدہ اٹھانے والا, مستفیض ہونے والا اہل ایمان ہی ہے. شفا کا مطلب ہوتا ہے صحت مند ہونا, بیماری سے دوری اختیار کرنا اور انسان تندرست ہو جائے, سلامت رہے, یہ مطلب شفا کا ہوتا ہے. اور رحمت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اضافی چیز اس کے اوپر بھیج دے. شفا اور رحمت کا بہت خوبصورت بیان یہاں پہ انہوں نے کیا ہے کہ جب تک کوئی شخص اپنی بیماری کی جڑوں کو ختم نہیں کرواتا, جیسے ڈاکٹر دوائی دیتے ہیں, اینٹی بایوٹک دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بیکٹیریاز مار دیے جاتے ہیں اور آپ کے بدن کے اندر ان کے اثرات کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شفا دینی ہے تو وہ برائیاں اس کی ختم ہو جائیں گی, اس کے اثرات جو مضرات ہیں وہ پہلے ختم ہوں گے اور پھر رحمت بھی آئے گی, اب اس اضافی چیز اس کے اوپر آئے گی اور اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا. بیماری کے بعد جب انسان صحت مند ہو جاتا ہے, بیماری کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں, تو ایک دور ایسا آتا ہے, ایک ڈیڑھ ہفتہ ویکنیس کا زمانہ ہوتا ہے, جس میں انسان سوچتا ہے کہ اچھا اب بیماری تو ختم ہو گئی, بخار بھی ختم ہو گیا, کھانسی بھی ختم ہو گئی, لیکن ایک کمزوری ہے جو ابھی باقی ہے, اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے دودھ بھی پیا جا رہا ہے, شہد بھی کھایا جا رہا ہے, پھل بھی کھائے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کچھ ایکسٹرا چیزیں چاہیے جو اس کے اثرات کو ختم کرے. شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. قرآن کریم وہ چیزیں دور بھی کرتا ہے, غلاظتیں, کثافتیں, گناہ کے اثرات کو, اور مزید طاقت بھی عطا کرتا ہے, مزید قوت بھی عطا کرتا ہے ایمان میں.
اللہ اکبر,
نعرہ رسالت,
یا رسول اللہ,
نعرہ حیدری,
یا علی,
حیدری,
یا علی,
حسینیت,
زندہ باد, زندہ باد,
یزیدیت,
مردہ باد,
یزیدیت,
مردہ باد,
محمد آل محمد صلوات.
اللہم صلی علی
محمد
و اجل فرجہ.
اب ایک بات باقی رہ جاتی ہے کہ ظالم کو کیوں کچھ نہیں ملے گا. تو ایک مثال, بہت خوبصورت مثال دی جاتی ہے اس حوالے سے کہ قرآن باران رحمت کے قطروں کی مانند ہے. قرآن کریم نور ہے اور بارش جو اللہ کی رحمت ہے اس کی مثال بیان کی جاتی ہے قرآن کریم کے اس نور سے. جب بارش کے قطرے اس زمین کے اوپر برستے ہیں جو زمین زرخیز ہے, جس زمین کے اندر طاقت ہے, تو بارش کے قطرے برسنے کے بعد اس زمین سے پھول بھی نکلتے ہیں, وہاں پر اناج بھی اگتا ہے. اس زمین کے اندر طاقت ہوتی ہے تو وہ اس پانی کو جذب کر کے بہترین پھل اور بہترین غلات عطا کرے. لیکن جو زمین شور ہے, جب بارش کے قطرے وہاں برستے ہیں تو پھر وہاں پر وہ چیزیں اگتی ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. وہاں پر جنگلی پودے اگاتے ہیں, وہاں پر وہ کیکٹس اگاتے ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ. بارش کے پانی کی حیثیت تو ایک ہی ہے, لیکن جس کے اوپر پڑے گی اس کے اپنے اندر کتنی صلاحیت. جو ظالم ہے وہ قرآن کریم سے منفی نکات کو نکال دیں. پازیٹیو اور نیگیٹو تھنکنگ رکھنے والے افراد دونوں کے ساتھ ایک ہی سلوک کرے, دیکھے کتنا فرق ظاہر ہوگا. جو مثبت فکر رکھتا ہے, جب اس کے ساتھ ہم اچھا سلوک کرتے ہیں تو وہ مثبت ریئیکشن دیتے ہیں. یہ جن کی فکر منفی ہوتی ہے وہی سلوک ان کے ساتھ کیا جائے तो वो उससे गलत मफाहिम निकाल दें, शायद इसको हमसे कोई काम हो, कोई मतलब हो, कोई छोर चीज़ हो जो हमारी इज्जत कर रहा है, हमारे पास आया है, वो इसी तरह से सोचता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम को नाजिल किया लेकिन अहले ईमान के लिए शफा और रहमत है, जो अहले ईमान नहीं है, जालिमीन है, उनको घाटा ही घाटा मिलेगा। तो पहले ज़मीन को तैयार करना है, अपने वजूद को इस काबिल बनाना है कुरान का असर हमारे ऊपर हो। पढ़ने वाले बहुत हैं लेकिन पढ़कर उसके असर को हासिल करना ये असली काम है। बस अगर कोई शख्स कुरान करीम को चूमता है, अपने घर में कहीं रखता है, ऊपर रखता है और इसकी हवाएं लेता है, उसके सत्रों को देखता है, ये भी बहुत ज़्यादा लोगों के दरमियान है कि हवा लगा दो, उसके नीचे से गुजार दो। अगर कुछ ऐसा है, कुरान का असर नहीं उस वक्त तक कि जब तक हम दिल से अपने आप को मोमिन ना बनाएं, जब तक कि हम दिल से गलाजतों को ना निकालें और जो कुछ अमल करना है वो अमल ना करें। कुरान करीम का एक जुमला पढ़ा, अब सोचें कि हमने ज़िंदगी में करना क्या है, क्योंकि कुरान आया हिदायत के लिए, मौजू उसका हिदायत है। कुरान करीम में जो मौजू रखा गया वो हिदायत। अब जिसके अंदर ये ताकत होगी कि मैं जो ये अल्लाह कह रहा है, परवरदिगार आलम इसमें बयान कर रहा है, मुझे उसको अमल में लेकर आना है। जब हम एक स्टेप आएंगे तो अल्लाह ताला ने वादा किया कि तुम एक कदम रखो, मैं 10 कदम तुम्हें आगे घसीटूंगा, फिर शिफा भी मिलेगी, रहमत भी मिलेगी। और मासूमीन अलैहिस्सलाम इससे उनसियत रखते थे। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, बस आखिर जुमले हैं कि हमारे चौथे इमाम इमाम सैयद साजिद इतना उन्स रखते हैं।
محمد و آل محمد واجل فرجهم
اس کتاب خدا سے مولا کہتے ہیں اگر زمین کے اوپر کوئی نہ ہو میں تنہا ہوں اور میرے پاس قرآن ہو تو قرآن میرا بہترین ہم نشین اس سے میں دل لگاؤں گا وہ میرے لیے بہترین مجالست امام کو کچھ اور نہیں چاہیے سوائے قرآن کریم کی اتنی محبت ہے قرآن کریم کی تو انسان کو دلچسپی چاہیے ہوتی ہے اس کو کوئی ایسا مشغلہ چاہیے ہوتا ہے جس سے اس کا دل مصروف رہے تو اگر کسی کا دل قرآن کریم سے مصروف ہو جائے بہترین چیز ہے ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہیے کہ اس کے اثرات ہمارے دل کے اوپر ہوں جتنے گناہ کم ہوں گے اتنا قرآن کا اثر ہماری دلوں کے اوپر ہوگا اہل بیت اسم طہارت وہ اللہ کا معجزہ ہے کہ جنہوں نے نوک کے نیزہ پر بھی قرآن کی تلاوت کی امام حسین علیہ السلام کا معجزہ تھا سورہ کہف کی تلاوت امام نوک کے نیزہ پر کر اور لوگوں کو قرآن کی طرف لے کر آ عزاداران امام سارے حسین بہت عجیب ہیں جب بھی ہم کربلا کی تاریخ کو پڑھتے ہمارا دل تڑپ جاتا ہے کہ مولا آپ جب زندہ تھے تو آپ لوگوں کو حق کی طرف لے کر آ رہے تھے اور جب آپ اس دنیا سے چلے گئے تو بھی آپ کے سر نے وہ کام کیے کہ عیسائی اور نصرانی بھی دربار یزید میں آئے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک نصرانی امام کے سر کو دیکھتا ہے دربار یزید میں اور یزید سے پوچھتا ہے کہ اے یزید بتاؤ یہ کس کا سر؟ یزید نے کہا کہ تمہیں اس سے کیا غرض یہ کس کا سر ہے؟ کہتا ہے جب میں واپس جاؤں گا تو اپنے ملک میں جا کر مجھے بیان کرنا ہوگا، تفصیلات بتانی ہوگی کہ دربار یزید میں میں نے کیا دیکھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ ایک مرتبہ تڑپ کر سوال کرتا ہے کہ بتاؤ حسین کی ماں کا کیا نام تھا؟ کہا کہ اس کی ماں کا نام فاطمہ بنت محمد تھا۔ ایک مرتبہ وہ تڑپ کر کہتا ہے کہ اے یزید یہ وہی فاطمہ ہے، یہ وہی محمد ہے جن کا تعلق اللہ سے ہے، محمد جو رسول خدا ہے، ختم نبوت انہوں نے اعلان کیا، اور وہ فاطمہ جو ان کی بیٹی۔ ایک مرتبہ اس نے کہا تمہارا دین کیسا دین ہے، تم کس دین کے پیروکار ہو؟ ارے ہمارے یہاں ہم نے ملکوں میں وہ چیزیں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، ایک خچر کے پاؤں کا تذکرہ کیا کہ جس کو سونے کے اوپر رکھا ہوا ہے اور لوگ آ کر اس کی زیارت کرتے ہیں، کیونکہ وہ خچر حضرت عیسیٰ کا خچر تھا اور یہ تو رسول اللہ کا جیتا جاگتا نواسا تھا۔ تم نے بہت ظلم کیا۔ عزاداروں وہ کہتا ہے کہ میں نے رات کو رسول اللہ کو خواب میں دیکھا۔
دیکھا تھا اور میں نے کل رات ان کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں آج تمہارے دربار میں آ کر یہ سر دیکھوں گا جو ان کے نواسے کا سر ہے. جب اس شخص نے یزید کی مذمت کی تو یزید نے سپاہیوں کو حکم دیا جا کر اس نصرانی کا سر قلم کر دو. اس نے کہا تو بے شک مجھے قتل کر دے لیکن میں اپنے قتل سے پہلے اسلام کا اعلان کرتا ہوں, حسین کے نانا کا کلمہ پڑھتا ہوں اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ہمارا دل کیا ہے مولا آپ کا سر تو لوگ نظام پر بھی اسلام کی دعوت دیتا رہا, لوگوں کو دین سے قریب کرتا رہا. مولا آپ کامیاب ہو گئے, عزاداروں پرسا دیجیے یہ شام کا دربار ہے اور بیوی اور سر حسین کو کبھی لوگ کے نظام پر دیکھ رہی ہیں کبھی یزید کے تشمے دیکھتی ہے. امام رضا نے مصیبت بیان کی کہ جب یزید کے دربار میں میرے جد کا سر رکھا ہوا تھا تو یزید شراب کا جام پیتا تھا, جو جام میں بچ جاتی تھی شراب بچی ہوئی شراب کو سر حسین پر پھینکتا تھا. پھر کہتا تھا کاش آج میرے اجداد ہوتے وہ دیکھتے میں نے حسین کے باپ کا بدلہ لے لیا. علی نے میرے جد اجداد کو بدر حنین میں خیبر و خندق میں قتل کیا, آج میں نے علی کے بیٹے سے اپنے بدلے لے لیے. عزاداروں پرسا دیجئے اس کٹے ہوئے سر کا ان لٹی ہوئی بیویوں کا جو دربار یزید میں کھڑی تھی. روایت میں لکھا ہے انہی درباریوں میں اسیروں میں ایک بچی تھی جس نے اپنے ہاتھوں سے چہرے کو چھپایا ہوا. یزید ملعون نے سوال کیا یہ اسیر کون کون ہے, سپاہی پہچانوا رہے تھے یہ بچی حسین کی بیٹی سکینہ ہے, وہ بیوی فاطمہ بنت حسین ہے, وہ ام کلثوم ہے, وہ زینب ہے. عزاداروں ایک مرتبہ یزید نے سکینہ سے کہا سکینہ میں نے سنا ہے تمہارے بابا کو تم سے بہت محبت تھی, اے سکینہ اگر تو اپنے باپ کی محبت ثابت کر سکتی ہے تو اس سر سے کہہ دے کہ تیری گود میں آ جائے. عزاداروں روتی ہوئی بچے نے اپنے دامن کو پھیلایا, السلام علیکم یا متا, السلام علیکم یا عبد اللہ. بابا آج آپ کی محبت کی آزمائش ہے, بابا آپ پر میرا سلام ہو. تاریخ نے لکھا ہے سر حسین دشت بلند ہوا, سکینہ کے دامن میں آ گیا. بی بی نے لبوں پر لب رکھ کر بیٹھ شروع کی, بابا آپ کے بعد میرے رخساروں پر تماشے پر, بابا میرے کانوں کو دیکھیے کانوں سے لہو بہ رہا. نلبو ایاما قلبی انقلبون یا محمود و بحق محمد, یا علی و بحق علی, یا فاطر السماوات بحق فاطمہ, یا محسن و بحق الحسن, یا قدیم الاحسان بحق الحسین. یا اللہ یا اللہ یا اللہ, پروردگار ہماری اس خلیل عبادت کو قبول فرما لے. خداوند ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو اس پر شزا کے تصدق میں بخش دے. بار الہ جتنے مومنین مومنات التواء سے دعا کہتے جو جائز حاجات رکھتے ان کی حاجات کو مقبول فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات دین کی خدمات میں مصروف ہیں خصوصاً جو عزاداری سید الشہداء میں شریک ہو رہے ہیں, پروردگار جو عزاداری میں اپنے مال سے خدمت کر رہے ہیں ان کے مال میں برکت عطا فرما, جو اپنی جانوں سے خدمات انجام دے رہے ہیں ان کو جسموں کو صحت و تندرستی طاقت و توانائی عطا فرما, جو اپنے علوم سے خدمات انجام دے رہے ہیں ان کے علم میں اضافہ فرما, صاحبان علم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات حج و زیارت کے مشتاق ہیں بیت اللہ مدینہ منورہ نجف اشرف کربلا مولا شام و ایران کی زیارات سے کل مومنین و مومنات کو فیض یاب فرما. بار الہ بحق محمد و آل محمد جتنے لوگ بیمار ہیں ان کے تمام امراض کو، جسمانی اور روحانی امراض کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. پروردگار اب حق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب امام تشریف لائیں اور آج بھی ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے قرار دے دو. پروردگار ہماری آل اور اولاد کو مہمان اہل بیت منتظرین امام زمانہ میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.